DDR منصوبہ۔ اس دستاویزی فلم کو دلوں کے سردار شہید حاج قاسم سلیمانی اور شہید عماد مقنیہ کے نام کیا جاتا ہے۔ صلیبی جنگیں اسلامی تفکر کا ارباب کلیسا کے ساتھ مقابلے کا نقطۂ آغاز تھا۔ ان دو سوچوں کے درمیان 300 سالہ جنگیں ان دو مختلف نظریات کے درمیان تصادم کا واضح اظہار ہیں۔ صلاح الدین ایوبی دفاع و قیام کے پہلے مقاومتی گروہوں میں شامل تھے، جنہوں نے 1181 میں حطین کے مقام پر صلیبیوں کو زبردست شکست دی اور مسلمانوں کے درمیان اتحاد کا باعث بنے۔ اس شکست کے بعد ارباب کلیسا نے جان لیا کہ ان کا سامنا ایک متحد اور مؤثر فوج کے ساتھ ہے، لہذا مسلمانوں کے اتحاد کے خاتمہ اور مسلمان گروہوں کے درمیان تفرقہ اندازی کے سلسلے میں استعماری کوششوں نے صدیوں بعد اپنا اثر دکھایا اور مال و دولت دھوکہ و دھونس کے ساتھ اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا۔ ان طاقتور برجوں میں سے ایک آل سعود تھے، دوسرا برطانیہ کی دولت تھی۔ ایک اور برج خاندان آل وہاب کا فتنہ و فریب تھا کہ ان سب نے ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور امت مسلمہ کے درمیان تفرقہ اندازی کی مہم سر کرنے لگے۔ اسی زمانے میں سید جمال الدین اسد آبادی کا تفکر استعماری گروہوں کے مد مقابل اخوان المسلمین جیسے مزاحمتی و دفاعی گروہوں کی تشکیل کا باعث بنا۔
انصاف یہ ہے کہ انہوں نے بہت جان فشانی کی، سخت کوشش کی۔ جس زمانے میں انہوں نے سرگرمیاں شروع کی اور قیام کیا، جس قدر وسائل و امکانات پائے جاتے تھے اس اعتبار سے وہ اکیلے ہی تھے، یعنی کوئی سلسلہ نہ تھا، کوئی جماعت نہ تھی، یعنی کہا جا سکتا ہے کہ وہ ایک سماجی و سیاسی مسلح تھے اور ثقافتی بھی۔ اس زمانے میں مزاحمتی تحریکوں کی ابھی بنیاد نہیں رکھی گئی تھی، لیکن انہوں نے جو جد و جہد کی وہ باعث بنی کہ دنیا میں مختلف جگہوں پر مزاحمتی چنگاریاں اٹھنے لگیں۔ ان چنگاریوں کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو بالخصوص جس خطے میں وہ خود موجود تھے، یعنی ایران، افغانستان، پاکستان اور ترکی، ان علاقوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت جلد وسیع سطح پر اثرات مرتب ہوئے۔ پھر ان کے شاگردوں اور ان کے بعد والوں پر بہت زیادہ اثرات تھے، اس حوالے سے وہ بہت مؤثر تھے۔ اور آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، یعنی انقلاب، قیام، عزت و افتخار اور مزاحمت و دفاع، یقیناً ایسے لوگوں کی جد و جہد کی برکتیں ہیں جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔
لیکن مال و دولت دھونس و فریب کے نجس ہاتھ مسلسل پختہ ارادوں کے ساتھ اسلامی مزاحمتی تحریک کی بساط لپیٹنے کے در پہ تھے اور مختلف مکروہ طریقوں کے ذریعے کوشش کر رہے تھے کہ مسلمان گروہوں کے درمیان پائے جانے والے اتحاد و وحدت کو توڑ دیں۔ اسی بنا پر پہلی جنگ عظیم کے ساتھ ہی برطانوی ماسٹر مائنڈ اور جنگی حکمت عملی بنانے کے ماہر جنرل جیسے تھامس ایڈورڈ لارنس، المعروف لارنس آف عربیہ، اور نہایت اہم شخصیت جیسے گریٹ بل، المعروف عراقی ماں، مدر آف عراق، اور مسٹر ہیمفرے، عثمانی سرزمینوں میں قبائل کو عثمانی ترکوں کے خلاف بھڑکانے اور دیگر کاروائیوں میں مصروف عمل ہو گئے۔ انہوں نے عربی قومیت کے تعصب کو بھڑکایا۔ عثمانی خلافت کے خاتمے کے بعد برطانیہ نے انہی افراد، بالخصوص ماہر جغرافیہ گریڈڈ بل، عراقی اور اردنی ماں یعنی مدر آف جارڈن اینڈ عراق کی مدد سے نئے مشرق وسطی کی بنیاد رکھنا شروع کر دی۔ اس نے خطے کے نقشے کو بدل کے ہی رکھ دیا اور ایک علاقے میں مختلف و متضاد اقوام و مذاہب کو قرار دینے اور ان کے اختلافات کو ہوا دے کر اپنی ازلی مضموم سیاست کو عملی بنایا، یعنی لڑاؤ اور حکومت کرو، ڈیوائیڈ اینڈ رول، ایسی بدترین خبیثانہ سیاست کے جس کی آگ آج بھی مشرق وسطی کے دامن گیر ہے۔ 1902 عیسوی میں خطے کے نامناسب سیاسی حالات کے دوران خمین کے ایک مذہبی گھرانے میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام روح اللہ موسوی خمینی رکھا گیا، جو کئی سال بعد استکبار مخالف تحریک کا علمدار بنا۔ استعماری گماشتہ حکومت کے ساتھ روح اللہ خمینی کا پہلا عوامی معرکہ 3 جون 1963 کو ہوا۔ پہلے بھی حکومت کے حملے میں مدرسہ فاضیہ کے دینی طالب علموں کی شہادت اور اس پر آیت اللہ خمینی کے خطاب کے بعد مسلمان دانشوروں کے اذہان میں اسلامی و انسانی اصولوں کی زمین پر بویا ہوا بیج ثمر آور ہوا اور ایسی نسیم بہار چلی کہ 1979 میں اسلامی انقلاب کامیابی سے ہمکنار ہوا۔
من دون شک
اس میں کوئی شک نہیں کہ خداوند متعال نے ہر زمانے میں سر اٹھانے والی گمراہی و برائی کے خلاف قیام مقابلہ کرنے کی خاطر قرآن مجید میں قانون سازی کی اور ان گمراہ کن حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے انبیاء کو بھیجا، جس کا نتیجہ میں ہر وہ چیز جو شریعت، انسانی فطرت اور خدا کی مرضی کے خلاف ہے کے مقابلے میں ڈٹ جانے اور اپنے تخلیقی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کا جذبہ پیدا ہوا۔ لہذا تمام وجودی نظریات بے شک اس بات پر تاکید کرتے ہیں کہ مزاحمت اور مقابلے کا عنصر یقیناً زندگی کی علامت ہیں، لہذا وہ نظریات جو مقابلے و مزاحمتی عنصر کے حقیقی کردار کو پھیلانے کے حق میں ہیں کئی ایک ہیں اور وہ مختلف حوالوں سے اس پر گفتگو کرتے ہیں۔
اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد طاقتوروں اور اسلام دشمنوں کے مزاحمتی و انقلابی تحریکوں کے کردار سے متعلق تخمینے اور اندازے الٹ گئے۔ زیادہ عرصہ نہ گزرا کہ خالی ہاتھوں استعمار کی گماشتہ سب سے بڑی حکومت پر غلبہ پالینے کی بنا پر روح اللہ خمینی ایک عالمی قائد کی حیثیت اختیار کر گئے۔ اس کامیابی نے امت مسلمہ کے اندر امید کی شمع روشن کر دی اور ان دنوں سخت مایوسی میں ڈوبے مسلمان معاشرے کے نیم مردہ وجود میں بیداری اور قیام کی روح پھونک دی۔ جب ایک طرف مغربی دنیا اسلامی انقلاب سے گہری حیرتوں میں غرق تھی، دوسری جانب عالم اسلام میں یہ انقلاب باعث بن رہا تھا کہ بعض سیاسی، سماجی اور ثقافتی جماعتیں اپنی جدوجہد کا مرکز دین مبین اسلام کو قرار دیں اور اسلامی بیداری کی راہ ہموار کریں۔ اسی بنا پر کہا جا سکتا ہے کہ استکباری طاقتوں اور حکومتوں کی ایران کے اسلامی انقلاب سے دشمنی اور پابندیاں عائد کرنے کی وجہ اس انقلاب کی طرف سے مستضعفین اور آزادی و مزاحمتی تحریکوں کا دفاع تھا۔ انقلاب اسلامی ایران نے ان مزاحمتی و دفاعی تحریکوں کے علمدار ہونے کی حیثیت سے تمام تر پابندیوں کا مقابلہ کیا تاکہ آزادی خواہی باقی رہے۔ دفاع و قیام کا محاذ اس انقلاب سے شعور و روحانی طاقت حاصل کرتے ہوئے نیز ثابت قدمی کی بنا پر دن بے دن مضبوط اور مستحکم ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ آج یہ نہال ایک تناور درخت میں تبدیل ہو چکا ہے۔ جد و جہد کے جذبوں سے سرشار تحریک کو طاقتور، تخلیقی صلاحیتوں کی مالک، صاحب ارادہ، صاحب حکمت اور ہدف پر یقین رکھنے والی قیادت کی ضرورت ہے۔
ہر وہ سلسلہ جس کے پاس حقیقی معنی میں اپنے تمام تر خصوصیات کے ساتھ ایک قیادت موجود ہو، ایسا ہر سلسلہ یقیناً کامیابی سے ہمکنار ہوگا۔ مثال کے طور پر میں نے پہلی قسم جو عدم قیادت ہے، آپ ملاحظہ کریں گے کہ وہ تحریک جو مصر میں چلی، یہ تحریک عدم قیادت کا شکار تھی، اس بنا پر راستے میں منحرف ہو گئی، نتیجے تک نہ پہنچی اور ناکام ہو گئی۔ یہ ایسی تحریک، ایسا سلسلہ جس میں نااہل قیادت پائی جاتی ہو۔ مثال کے طور پر اگر آپ الفتح تحریک پر نگاہ کریں تو یہ الفتح تحریک ابتدا میں ایک ایسی مزاحمتی تحریک تھی کہ شاید معاصر تاریخ میں بہت سی دوسری مزاحمتی تحریکوں کے لیے ایک مدرسے کی حیثیت رکھتی تھی، لیکن مزاحمتی تحریک ایک مناسب قیادت، مزاحمتی تحریک کے تقاضوں کو پورا کرنے والی قیادت نہ ہونے کی بنا پر اپنے رستے سے ہٹ گئی، مقصد سے دور ہو گئی اور دشمن سے ہاتھ ملانے پر آمادہ ہو گئی، اور اس نے صہیونی حکومت کو بہت فائدہ پہنچایا۔ اس کے بالعکس جب آپ حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کی شخصیت میں ایک قیام کی قیادت کو دیکھتے ہیں، ان کی ذات میں جب قیادت تجلی کرتی ہے، تو ہم اس بات کے شاہد ہیں کہ امام نے انقلاب کی کامیابی سے پہلے بے باک اور طاقتور انداز سے قیادت سنبھالی اور اسلامی جمہوریہ ایران کے نظام کو منزل تک پہنچایا، وہ بھی ایسے ملک میں جو مغرب کی کالونی اور خطے کے تھانے دار کی حیثیت سے جانا جاتا تھا۔ ایک ایسا ملک تھا کہ امن اور عسکری طاقت کے اعتبار سے ساری دنیا کی نگاہیں اس پر تھیں۔ ایسے ملک میں انقلابی تحریک کامیاب ہو جاتی ہے، اور امام خمینی نے ایران کو اسلامی نظام تحفے میں دیا۔
جب ایک حقیقی رہبر و رہنما میدان میں آتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ معاشرے میں انحطاط نہیں بلکہ تحرک پیدا کیا جائے اور عزت کی بلندیوں کی طرف سفر طے کیا جائے۔
مرجیت کے فتووں پر لوگوں نے بڑھ چڑھ کر لبیک کہا، اور یہ بات ضرور تاریخ میں لکھی جانی چاہیے۔ ہم آج دفاع و جہاد کے لیے آمادہ لاکھوں نوجوانوں کا اعلان کر سکتے ہیں، مزید یہ کہ لاکھوں عوام بھی رضاکار تنظیم میں شمولیت اختیار کر چکے ہیں۔ ہم نے اس کا نام عوامی بریگیڈ رکھا ہے، اور یہ بریگیڈ اس مرکز کے ماتحت کام کر رہی ہے جسے حکومت حشد الشعبی کہتی ہے۔ لاکھوں لوگوں نے اپنے بچوں کو رضاکار تنظیم کے لیے پیش کر کے اس کی پشت پناہی کی، یعنی نوجوانوں کے علاوہ دوسرے لوگوں نے بھی بڑی سطح پر مدد کی ہے۔ شہدا کے لواحقین اور زخمیوں کو کھانا اور لباس اور نیز اشیاء ضرورت پہنچا کر ان کی مدد کی ہے، اور حیران کن بات یہ ہے کہ آج تک اس میں کمی نہیں آئی۔ آج ہم فتوے کے چوتھے سال میں داخل ہو گئے ہیں، اور اب بھی لوگ اسی جذبہ و ہمت کے ساتھ اس تحریک کی پشت پناہی کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو محاذ پر بھیج کر اور ہر طرح سے مادی و اخلاقی حمایت جاری رکھے ہوئے ہیں۔
الدعم المادی والمعنوی۔
کرشمہ ساز رہبر و رہنما واضح ہدف کے لیے پرجوش افراد کو اپنے گرد اکٹھا کرتا ہے اور ایک معین نظریے پر رہبری کرتا ہے، اور اس تحریک میں معاشرے کے اندر سے کچھ لوگ بیداری کے ساتھ اس تحریک میں شامل ہو جاتے ہیں۔ مجموعی طور پر مقاومتی تحریک تین مرحلوں میں آگے بڑھتی ہے: یکجہت اور اکٹھا کرنا، ہدف کے مطابق منظم کرنا، اور مسلحہ کرنا۔ دفاع و قیام کی تحریک ایک مقاومتی جہادی گروہ کی شکل میں منظم اور مسلحہ ہو کر اندرونی آمرانہ حکومت یا بیرونی تسلط و قبضے کے خلاف مقابلہ کرتی ہے۔
جب ایک مقاومتی تحریک اپنی تشکیل کے مرحلے طے کرنا چاہتی ہے تو پہلے عوام کے درمیان سے اپنے حامیوں کو اکٹھا کرتی ہے، افراد کو متوجہ کرتی ہے، پھر جب انہیں اپنا رکن بنا لیتی ہے، اس کے بعد مناسب سطح تک انہیں منظم کرتی ہے، جب منظم کر لیتی ہے، تربیت دیتی ہے، تو پھر انہیں مسلح کرتی ہے، یعنی انہیں انٹیگریٹ کرتی ہے، یکجا کرتی ہے، یکجہد بناتی ہے، معاشرے کے اندر سے باہر لاتی ہے، انتخاب کرتی ہے، پھر انہیں ایک موومنٹ، ایک تحریک میں تبدیل کرتی ہے، منظم کرتی ہے، اور بالآخر انہیں اسلحے سے لیس کرتی ہے، یعنی درحقیقت ہر طرح کا اسلحہ انہیں فراہم کرتی ہے۔ یہ مراحل تشکیل ہیں۔ ایک جنگجو جماعت، ایک دہشت گرد تنظیم، یا اسی طرح ایک دفاعی و مقاومتی تحریک کے، اب چاہے وہ دہشت گرد ہو یا جہادی ہو یا جنگجو ہو، البتہ دفاعی و مقاومتی تحریکیں چونکہ معمولاً عوامی ہوتی ہیں اور اپنی ساخت کو عوامی رکھتی ہیں، جبکہ دہشت گردانہ جماعتیں زیادہ تر مخصوص افراد پر مشتمل ہوتی ہیں اور ان کی ممبر سازی بھی بہت کم ہوتی ہے۔
استکبار اپنے اسٹریٹجک اندازوں میں اس نتیجے پر پہنچا کہ عسکری حملے کچھ زیادہ سود مند ثابت نہ ہوں گے، اور شہری بھی اب آمادہ نہیں ہیں کہ ان کے ٹیکس کا زیادہ حصہ جنگ کے اخراجات پر صرف کیا جائے، لہذا اب خطرے میں پڑے مفادات کا کیا کیا جائے۔ اس دوران قبضہ کرنے والے اور استکباری سربراہان ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھے رہے، اور مختلف سازشوں کے ذریعے اقوام کے درمیان دفاع و قیام کے جذبات کو ٹھنڈا کرنے اور ختم کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ ان سرگرمیوں کے اندر استعمارگروں نے ایک منصوبہ اور حکمت عملی تیار کی، ڈی ڈی آر منصوبہ۔ یہ منصوبہ ایک آپریشنل تجویز کے عنوان سے امریکی تھنک ٹینک کی جانب سے تیار کر کے پیش کیا گیا۔ آئیے ایک مرتبہ پھر دفاعی و مقاومتی گروہوں کی تشکیل کے مراحل کا جائزہ لیتے ہیں۔ یکجہت و اکٹھا کرنا، ہدف کے مطابق منظم کرنا اور مسلحہ کرنا۔ اب یہ انداز ڈی ڈی آر منصوبے میں معکوس دیکھا گیا ہے، یعنی دفاعی و مقاومتی گروہوں کو خلے صلاح کرنا، غیر متحرک کو منتشر کرنا اور دنیاوی زندگی کی طرف واپس لوٹا دینا۔ ان سازشی منصوبوں کا خطرناک ترین مرحلہ مقاومتی محاذ اور اس کے بنیادی نظریات میں رکھنا اندازی کرنا تھا۔ استکبار نے دفاع و قیام کی ایک اور تعریف پیش کی۔
در یہ مقطع،
ایک عرصے میں جب شام کے سعودی عرب کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم ہوئے تو سعودیہ کی جانب سے شامی معاشرے میں بہت سی سرگرمیاں انجام دی گئیں اور انہوں نے شامی عوام کے مختلف طبقوں کو اپنے نظریات سے متاثر کیا۔ شامی علماء اور مذہبی طبقے کو مدینہ بلا کر تعلیم و تربیت دی گئی، پھر دیہاتی علاقوں میں تبلیغ کے لیے لوگوں کو بھیجا گیا۔ ہم نے دیکھا کہ یہ مذہبی سرگرمیاں امن پسند اور صرف روحانیت پر مبنی نہ تھیں، بلکہ حقیقت میں ایک تحریف شدہ مذہب کو امریکی اسلام کے عنوان سے پیش کیا گیا ہے۔
موجودہ دور میں القاعدہ اور طالبان، جو کہ سب سے زیادہ جنگجو تحریکوں کے عنوان سے جانی جاتی ہیں، انہی امریکی اور مغربی خفیہ اداروں کی کوششوں کا نتیجہ شمار کی جاتی ہیں۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ مذہبی لشکر عبدالوہاب جیسوں کی مذہبی سوچ کی پیداوار ہیں اور محض حصول مادیت کے لیے میدان میں نہیں اترے، بلکہ اس لشکر کا زیادہ تر حصہ گمراہ عقائد یعنی اپنی دانش میں اسلامی عقائد کے دفاع کی خاطر اس جنگ کی آگ کا ایندھن بنا ہے۔ جس نقطے کی طرف سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ استکباری اثر و نفوذ کے اس منصوبے کے ذریعے ہم مقاومتی گروہوں کے درمیان اختلاف اور اشتراک کی وجہ تلاش کر سکتے ہیں۔ دونوں حق و اسلام اور استعمار و استکبار کے ساتھ مقابلے کی بات کرتے ہیں اور دونوں ہی اپنا سب سے بڑا مشترکہ دشمن امریکہ کو گردانتے ہیں، لہذا کیوں کر ان دو متضاد قسم کے تفکرات کو پہچانا جا سکتا ہے اور معیار کیا ہے؟
تفکر داعش،
داعش کے تفکر کی جڑیں سلفیت گری میں پائی جاتی ہیں، القاعدہ میں اس کی جڑیں پائی جاتی ہیں۔ داعش اپنے اس تفکر کے ساتھ امریکی، سہونی، سعودی اور بعض دوسرے ممالک کی خفیہ ایجنسیوں کا اعلی کار بن گئیں۔ انہوں نے کوشش کی کہ داعش سے اوزار کا کام لیں تاکہ دفاعی و مزاحمت کے مرکز کو تباہ کر کے ختم کر دیں۔ گزشتہ برسوں میں تیونس، مصر، شمالی افریقہ سے یمن، خلیج فارس کے جنوبی ترین نقطہ بحرین میں اسلامی بیداری کے عنوان سے پیش آنے والے واقعات میں خطے اور دنیا والوں کے لیے ایک اہم پیغام تھا۔ وہ یہ کہ بعض گماشتہ حکومتوں جیسے یمن میں اودی، مصر میں حسنی مبارک اور خطے میں ان جیسوں کو انتخاباتی اور جمہوری طریقوں کے ساتھ منظر سے ہٹائے جانے کے بعد خطے میں گہری جڑیں رکھنے والے مسلمان مذہبی لوگ برسر اقتدار آنے سے سہونی حکومت تنہائی کا شکار ہو رہی تھی اور دفاعی و مقاومتی محور دن بدن پہلے سے زیادہ مضبوط ہو رہا تھا۔ لہذا خطے کے دشمنوں نے ایک معکوس طرز عمل کے ذریعے دفاعی و مقاومتی محور کے اندر پیدا ہونے والے اتحاد و یکجہتی کو بحران، افراتفری اور بدمنی میں بدلنے کی کوشش کی، خاص طور پر شام، عراق اور لبنان میں، اور اگر وہ کر سکتے تو اسلامی جمہوریہ ایران بھی ان کے ہدف پر تھا، تاکہ اس کا نتیجہ یہ حاصل ہوا کہ ایک منظم جعلی سلسلہ داعش کو ہتھیار کے عنوان سے استعمال کریں۔ میں اس بات پر تاکید کروں گا کہ داعشی تفکر پر کام نہیں کیا گیا، کیونکہ ہمارے خطے میں داعشی تفکر، گہری جڑیں رکھنے والا گمراہ تفکر پہلے سے موجود ہے۔ البتہ اس سوچ کو ایک ہتھیار کے عنوان سے استعمال کیا گیا اور اس کا ترجمان امریکہ، صہیونی حکومت اور خطے کے بعض خفیہ ایجنسیوں کا اعلی کار بنا رہا، اور اس کے ذریعے انہوں نے کوشش کی کہ دمشق تبدیلیوں کا مرکز بن جائے، شام ویران ہو جائے، عراق اجڑ جائے، اور تمام وہ مسلمان ممالک جو دفاعی مقاومت کی فرنٹ لائن پر موجود ہیں کمزور اور تباہ ہو جائیں، تاکہ صہیونی حکومت اوپر اٹھے اور اس سارے سلسلے میں صہیونی حکومت محفوظ ہو جائے۔ لہذا آج دنیا میں دفاعی و مقاومتی محور کی بقا اپنے حقیقی معنی میں یہ ہے کہ موجودہ دنیا میں اسلامی تہذیب کی حفاظت کرتے ہوئے اسے وسعت دی جائے۔
یہ محاورہ کہ پھوٹ ڈالو اور راج کرو، یعنی ڈیوائڈ اینڈ رول، ہر بحرف وہی برنالڈو لوئس یہودی کا نظریہ ہے کہ جس میں وہ مشرق وسطی کے مسلمان ممالک کو کمزور اور قومی اور نسلی قسموں میں تقسیم کرتا ہے۔
وہ چیز جس کا آج ہم خطے میں مشاہدہ کر رہے ہیں یہ ہے کہ عربی اور مسلمان ممالک کے درمیان اختلاف پیدا کیا جا رہا ہے، حتیٰ خلیج فارس کے ممالک بھی اس میں شامل ہیں، جیسے قطر، سعودیہ وغیرہ کے ساتھ خلیج فارس کے اندر ایک محور بنایا ہے۔ میرے خیال میں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جس قدر ہو سکے ان ممالک کا دائرہ تنگ کریں اور ان ممالک میں اپنے نمائندے تعینات کریں، یہ نمائندے ان کے ملکی اور قومی مفادات کے حصول کو یقینی بنائیں۔ اب یہ نمائندے چاہے وطن پرست ہوں، مذہبی ہوں یا قوم پرست ہوں، یہ سب کچھ یعنی خطے میں مسلمانوں کے درمیان دراڑ اور اختلاف پیدا ہو جائے۔ دراڑ یعنی تنازع اور تنازعات، یعنی جنگ، اور یوں منتشر اسلامی محاذ بن جائے گا۔ اس طرح خطے کے تمام مسلمانوں کو معاشی، سیاسی لحاظ سے اور اسلحہ کے لیے امریکہ کی ضرورت ہوگی۔
ڈی ڈی آر منصوبہ نئے امریکی مشرق وسطی کا حصہ ہے۔ نئے مشرق وسطی کی اصطلاح پہلی مرتبہ کونڈولیزا رائس نے جنوری 2005 میں استعمال کی۔ اس نے یہ اصطلاح استعمال کرتے ہوئے زچگی کے درد کا حوالہ دیا، جس سے اس کی مراد مشرق وسطی میں نئے ممالک بنانے کی ضرورت کی طرف اشارہ تھا۔ مشرق وسطی کی جغرافیائی اور سیاسی سرحدوں میں تبدیلی امریکہ کے اہم مقاصد میں سے ایک ہے۔ چنانچہ کولن پاول نے عراق پر امریکی حملے سے متعلق کہا تھا کہ جغرافیائی اصلاحات سے امریکہ کا مقصد رول فیٹر کے مقالے اور نئے مشرق وسطی کے نقشے میں ذکر ہوا ہے کہ یہ نئی اقوام بنانے کا ایک مرحلہ ہے۔ ریاست ہائے متحدہ امریکہ چاہتا ہے کہ ہر قوم کی بنیاد پر یہاں ایک ملک بنایا جائے اور ان خطرناک مراحل کو آگے بڑھائے، تاکہ لوگ سرحدی و زمینی اختلافات کی بنیاد پر آپس میں لڑیں اور پھر امریکہ اس کیچڑ سے اپنی مرضی کی مچھلی کا شکار کرتا پھرے۔
امریکی حکام، جیسا کہ پہلے اشارہ کیا، ڈی ڈی آر منصوبے کے تحت امریکہ کا ایک اہم مقصد دفاعی اور مقاومتی تحریکوں کے مد مقابل تکفیری سلسلے کو کھڑا کرنا ہے۔ در حقیقت خود امریکی حکام نے کھلم کھلا اعلان کیا ہے، پہلے بھی میں نے بتایا، ہیلری کلنٹن نے اپنے ایک انٹرویو میں واضح طور پہ کہا تھا کہ یہ گروہ جنہیں آج ہم نے اپنا نشانہ بنا رکھا ہے، 20 سال پہلے ہم نے خود انہیں تشکیل دیا تھا۔ یعنی بالکل واضح ہے کہ امریکیوں کی پوری کوشش یہ ہے کہ دفاعی اور مقاومتی سلسلوں میں اثر و نفوذ قائم کر کے انہیں اندرونی طور پہ کھوکھلا اور تباہ کر دیا جائے۔ اب ان کے مطابق چاہے یہ گروہ دینی، مذہبی اور دفاعی اور جہادی نقطہ نظر کے ساتھ میدان میں آئیں، لیکن عملی طور پر مستقبل میں اور میدان جنگ میں واضح ہو جائے گا کہ ان کا نقطہ نظر اصل میں انحرافی اور امریکہ اور تسلطی نظام سے منسلک تھا۔
عظیم مشرق وسطی کے منصوبے میں وائٹ ہاؤس کے اعلی حکام کے خواب اصل میں ایک ایسی اسلامی دنیا کی تخلیق ہے کہ جو ہتھیار پھینک چکی ہے، لہذا خلے صلاح ڈی ڈی آر منصوبے کی 3 شقوں میں سے پہلی شق ہے۔
یوں نظر آتا ہے اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اٹھنے کی وجہ یا رضاکارانہ تحرک اقوام کی خاطر رضاکار بننے کی صلاحیت خاص طور پر جوانوں میں اور اس بیداری کی صلاحیت پیدا کرنا بعض نظریات اور منظم حکمت عملی کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ لہٰذا ڈی ڈی آر منصوبہ جن اہم ترین مقاصد کو بیان کرتا ہے تین حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ ایسی صورتحال پیدا کی جائے جس میں امت مسلمہ کے اندر یہ رضاکار بننے اور بیداری کی صلاحیت ختم ہو جائے، تو کیا کیا جائے، کیا ہوگا کہ اس صلاحیت کا خاتمہ قومی و حتیٰ بالاتر سطح پر قابل قبول نقطہ بن جائے۔
جب مقاومتی تحریک پابندی کی وجہ سے یا محاصرے کی بنا پر گھٹنے ٹیک دے تو مجبور ہو کر تسلیم ہو جائے گی اور ہتھیار پھینک دے گی۔ اس حالت میں جنگجو کارکن نہ چاہتے ہوئے بھی مجبور ہو کر تسلیم ہو جائے گا۔
مقاومتی تحریکوں پر پوری طاقت کے ساتھ دباؤ بڑھاتے ہیں اور وہ خود اور اپنے ساتھیوں کے ذریعے مختلف طریقوں سے کوشش کرتے ہیں کہ دفاعی اور مقاومتی گروہوں اور ان کے حامیوں کے اخراجات میں کئی گنا اضافہ ہو جائے۔ یعنی وہ جو مقاومتی طریقہ کار کو منتخب کرتا ہے اور اس کے مطابق سرگرمیاں کرتا ہے، دشمن انہیں اس طرف لے جاتے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ اخراجات کرنے پر مجبور ہو جائے۔ یہ ایک پہلو ہے۔ ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ ایسے سلسلوں کو تشکیل دینا کہ جو ان کے مخالف ہیں اور اسی جہاد اور دفاع کے عنوان سے کام کر رہے ہیں۔ یعنی آپ ملاحظہ کریں کہ اصلی مقاومتی اور مزاحمتی تحریک کے مقابلے میں ظاہری اور جعلی تحریک بن جاتی ہے جو منحرف ہے، جیسے القاعدہ، داعش، حقیقت میں یہ ایک ہی جنس سے ہیں لیکن گمراہ کن نظریات کے حامل ہیں کہ جنہیں اس لیے بنایا گیا ہے کہ یہ میدان میں آئیں اور دفاع و قیام کے تمام سلسلوں کو عوامی رائے میں مشکوک بنا کر زیر سوال لے جائیں۔ یہ ایک دوسرا طریقہ کار ہے، جیسے ہم نے اپنے خطے میں مشاہدہ کیا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح انہوں نے صفاکانہ کاروائیاں انجام دی ہیں۔
عالم اسلام میں مقاومتی تحریکوں کے مقابلے میں ڈی ڈی آر منصوبے کی کوششوں کے نتیجے میں ابھی تک ایسا کوئی واضح واقعہ پیش نہیں آیا جس میں کسی مقاومتی گروہ نے محاصرہ اور پابندیوں کی بنا پر تسلیم ہونے کا فیصلہ کیا ہو۔ ایسا نہ ہی دیکھا گیا نہ ہی سنا گیا۔
امریکہ ایمان، عقیدہ اور جہاد کے جذبے کی طاقت کا ہرگز مقابلہ نہیں کر سکا۔ کم ترین جنگی اسلحے کے ساتھ اسلامی مقاومت اور مزاحمت نے وسیع تجربہ اور مہارت کی مدد سے دنیا کی مضبوط ترین فوج کا مقابلہ کیا اور امریکہ اس گروہ کا مقابلہ ہرگز نہیں کر سکا۔
دباؤ بڑھانے میں مزاحمتی و مقاومتی تحریک کے خلائے صلاح کی دوسری صورت صلح و مفاہمت تسلیم کرنا اور نتیجے میں ہتھیاروں کو زمین پر رکھ دینا ہے۔ جب مقاومتی تحریک مختلف قسم کے دباؤ اور لڑائی طول پکڑنے کی وجہ سے تھکاوٹ یا حالات و واقعات کی تبدیلی یا وسائل کی کمی یا جذبات میں سرد مہری کی بنا پر دشمن کے ساتھ صلح و مفاہمت پر تیار ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہتھیار ڈال دیتی ہے۔ عظیم مشرق وسطی کے منصوبے میں موجود وسیع جغرافیہ کے اندر ابھی تک کوئی ایسی مقاومتی تحریک جو مایوس ہو گئی ہو اور پشیمان ہو کر اس نے اپنی جماعت کو خلائے صلاح کر دیا ہو، اس بارے میں آج تک کوئی خبر موصول نہیں ہوئی۔
در صحنه فلسطین کی صورتحال میں اگر ہم مثال بیان کرنا چاہیں تو حماس تنظیم کی بات کر سکتے ہیں۔ یہ حماس اسلامی جمہوریہ ایران کی مدد سے مقاومت اور دفاع کے سلسلے میں بلند ترین حیثیت و مقام حاصل کرنے میں کامیاب ہوتی ہے۔ فلسطینی جہادی تنظیموں کی رقابتی میدان میں ہم دو جماعتوں کو دیکھتے ہیں، ایک حماس اور دوسری الفتح۔ میں یہاں اس بات کی طرف اشارہ کروں گا کہ فتح کے اندر بھی مختلف حصے اور رجحانات ہیں۔ در حقیقت فتح کے اندر دو طرح کے نقطۂ نظر پائے جاتے ہیں، یعنی ایک حصہ ہے کہ صلح و مفاہمت کا حامی ہے اور انہوں نے اس چیز کا تجربہ کیا ہے۔ کئی سال تک وہ صہیونی حکومت کے ساتھ مذاکرات کرتے رہے ہیں، لیکن ایک حصہ ایسا بھی ہے جو اس نقطہ نظر سے زیادہ متفق نہیں ہے، اور وہ اعتقاد نہیں رکھتے کہ اس طریقے سے اپنی عوام کے حقوق حاصل کیے جائیں۔ اسی بنا پر الفتح کے سیاسی شعبے میں بھی ہم ایسے سلسلوں کو جانتے ہیں جو دفاع و قیام کے قائل ہیں اور صہیونی حکومت کے خلاف مسلحانہ جہاد کے قائل ہیں، الفتح کے عسکری شعبے میں شامل ہیں، اور یہ لوگ شرفائے الفتح کے عنوان سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ یہ لوگ مقاومتی، مزاحمتی تحریکوں اور جہادی لوگوں کے یہاں بہت قابل قدر اور قابل تحسین ہیں۔
ثقافتی شب خون اور فکری تسلط کے مقابلے میں اسلامی مقاومت کا بہت اہم اور وسیع کردار پایا جاتا ہے۔ اس جنگ میں ڈٹ کر مقابلہ کرنے میں وہ بہت ممتاز حیثیت رکھتی ہے۔ ہمارا اعتقاد ہے کہ یہ جنگ جہاد اکبر ہے کہ جس کا روایات میں ذکر ہوا ہے۔
لیکن عظیم مشرق وسطی کے منصوبے میں امریکہ، برطانیہ اور صہیونی حکومت کے مقاصد و اہداف میں سے ایک مقاومتی تحریک کو مایوس کرنا اور جہادیوں کو اپنے اقدامات اور جہاد پر پشیمانی کا احساس دلانا ہے۔
مقاومت حقیقت میں وہی زندگی کا تحرک ہے کہ جس کی مدد سے تمام عقل مند اور شجاع لوگ خطرناک گمراہیوں کا مقابلہ کرتے ہیں، جبکہ عالمی استکبار اس کی مدد سے اپنے مفادات کا حصول، دوسری اقوام کی تقدیروں اور عوامی روح پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔
ایک جہادی جماعت ممکن ہے کہ اپنے دفاع و قیام کی تحریک کے دوران نظریاتی بحث و گفتگو کی طرف اپنا رخ موڑ لے۔ در حقیقت اس جماعت کا طرز عمل اور مقاصد اس کی راہ کو معین کرتے ہیں۔ ان مقاصد اور نظریے کی بنیاد پر جہادی جماعت، ان کے مخالفین کا طرز عمل اور سوچ کا پتہ چلتا ہے۔ نیز ان کے مد نظر معاشرے کی جگہ ایک مثالی معاشرہ اور اجتماعی نظریاتی ماڈل بدل کے طور پر سامنے آتا ہے۔ نئے اور عظیم مشرق وسطی منصوبے کے وسیع جغرافیہ میں ابھی تک عالم اسلام میں کسی ایسے گروہ کا پتہ نہیں چلا جس نے نظریات میں اپنا رخ موڑا ہو یا اس نے اپنی ماہیت ہی تبدیل کر لی ہو۔
اسلامی مقاومت نے ایک عالمی سازشی منصوبے کو شکست دی ہے کہ جس نے عالم اسلام اور مسلمان ممالک کو نشانہ بنا رکھا تھا۔ اس میں سے کوئی بھی ملک مستثنا نہیں، حتیٰ وہ ممالک جو خطے میں امریکہ کے فرما بردار ہیں، جیسے سعودی عرب، قطر اور ترکی بھی ایک وقت میں اس کا نشانہ بنیں گے۔ ان کی باری بہت جلد آئے گی۔ جیسے صدام نے امریکی منصوبوں کو اس خطے میں پایہ تکمیل تک پہنچایا، اور پھر جب اس کی باری آئی تو اسے ختم کر دیا۔ امریکہ جھوٹ بولنے، خیانت کاری، فریب و دھوکے میں مشہور ہے، اور اس کا کوئی دوست یا ہم پیمان نہیں ہے۔ ساری دنیا میں اس کا دوست اور ہم پیمان صرف اس کے مفادات ہیں۔ دنیا میں اس کے سارے منصوبے صرف اپنے مفادات کی خاطر ہیں۔
مقاومتی تحریک کے خلے سلا کرنے میں ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ مقاومتی افراد کی شخصیت میں تبدیلی آتی ہے، چونکہ جب جہادی لوگ مجبوری میں یا اپنے اختیار کے ساتھ ہتھیار ڈالتے ہیں تو ان کی جہادی شخصیت خراب ہو جاتی ہے یا ان کی پہلے والی پہچان ختم ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں الجھنے اور بے معنی زندگی مقاومتی تحریک پر سایہ فگن ہو جاتی ہیں۔ ان حالات میں تحریک کے اراکین اور عہدیدار جو مقاومتی تحریک کے ٹوٹ جانے کے بعد باقی بچتے ہیں، ان کا کیا کیا جائے؟ اس سوال کا جواب ڈی ڈی آر منصوبے کے عملی اقدامات کے تیسرے مرحلے میں پایا جاتا ہے۔ اس کے مطابق ان باقی بچ جانے والے اراکین و عہدیداروں کو معمولی زندگی کی طرف واپس لوٹانا چاہیے، مقاومتی تحریک کے ساتھ وابستہ ہونے سے پہلے والے دور میں، اور اس مرحلے میں پھر مقاومتی تحریک نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہتی، کیونکہ ڈی ڈی آر منصوبے کی وجہ سے بتدریج مقاومت کو مٹا دیا گیا ہے اور وہ معاشرے کے سمندر میں گم ہو گئی ہے۔
بالآخر جب یہ منصوبہ سمٹتا ہے تو اگر کسی جماعت کے پاس قیادت نہ ہو، اگر کوئی کارکردگی، پیداوار اور حکمت عملی نہ ہو، اگر اپنے اعتقادات اور یقینیات کی حفاظت نہ کر سکے، اگر بڑی طاقتوں کے تمام تر دباؤ چالوں اور زبردستی کے مقابلے میں اپنے مقاومتی ہدف کو خالص اور اپنے فرائض کو انجام دہی پر ثابت قدمی برقرار نہ رکھ سکے، یا اگر دیکھے کہ بہت اچھا ابھی تو ہم معمولی حالات تک پہنچ گئے ہیں، تو معاشی حالت بہتر بنانے کی خاطر بڑھیں، دولت اکٹھی کریں، حتیٰ سیاسی طاقت حاصل کرنے کی طرف چلیں، تو ایسے میں بڑی طاقتوں کے ساتھ ٹکراؤ کی کوئی ضرورت نہیں، ہم ایک دوسرے کے ہمراہ زندگی گزار سکتے ہیں۔ یہی وہ نقطۂ نظر ہے جو استعمار نے بیان کیا ہے۔ مغرب سے ادھار لی ہوئی ٹیکنالوجی، امریکی طرز زندگی اپنا کر، اور یہ کہ اگر ہم مذہبی ہیں تو صرف اپنے کمرے کی حد تک، اپنے گھر کی حد تک رہیں۔ کیا ضرورت ہے ہمارا معاشرہ اسلامی ہو یا اس میں دینی اقدار کو اہمیت دیں، اپنے انداز آزادیوں کو عام کریں، ہویت، شخصیت، اقدار میں اور نظریات میں، حتیٰ قومی سطح پر آزادی دی جائے۔ جب کوئی مقاومتی تحریک ان باتوں کو ہضم کر لے تو یوں آپ ایک مادی زندگی کے عادی ہوتے چلے جائیں گے۔
مسلحہ گوریلا مزاحمتی تحریکوں کو اختیاری طور پر خلائی صلاح کرنے کا آخری طریقہ کار اسٹریٹجک گھومنا ہے۔ ایک گوریلا مزاحمتی گروہ اپنی پوری زندگی میں ممکن ہے کہ کہیں اسٹریٹجک اعتبار سے موڑ لے لے، اس معنی میں کہ اپنے نظریاتی بنیادوں کو باقی رکھے لیکن اپنی اسٹریٹجک سمت کو تبدیل کر دے۔ اس صورت میں ممکن ہے مقاومتی تحریک کے نئے نقطۂ نظر میں مسلحہ جنگ کا کوئی جواز باقی نہ رہے، لہذا اپنے ارادے کے ساتھ اختیاری طور پر خلائی صلاح کرتے ہوئے ہتھیار پھینک دے۔
یہ منصوبہ میرے قد سے بڑا ہے، ہماری موجودہ صورتحال سے بھی بڑا ہے، یہ خدائی منصوبہ ہے۔ اللہ سبحانہ نے جہاد کے دروازوں کو کھولا ہے، اور جہاد جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جسے پروردگار عالم نے اپنے خاص بندوں کے لیے کھولا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ شہید محمد باقر صدر دعا کرتے تھے، اے اللہ ہمیں جہاد سے محروم نہ کرنا۔ خداوند متعال نے ہم پر جہاد کا دروازہ مرجائے عالی قدر آیت اللہ العظمہ سیستانی حفظہ اللہ کی زبان سے کھولا ہے۔ جہاد کا دروازہ بہت بڑا دروازہ ہے، فی الحال یہ دروازہ سارے عراقیوں کے لیے کھلا ہے، اور اہم بات یہ ہے کہ ہم خداوند متعال کے ساتھ رابطہ رکھیں۔ عبادت اور خداوند متعال کے ساتھ رابطے کے لیے کچھ عملی پروگرام ہیں۔ ہماری ہمیشہ سے اس بات پر توجہ رہی ہے کہ جنگ صرف جنگ کی خاطر نہیں، بلکہ ہماری جنگ ایک شرعی فتوے کی بنیاد پر ہے۔ یہ ساری باتیں جوانوں میں جہاد و دفاع کے جذبے کو زندہ رکھتی ہیں۔
کیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ معاشرہ خدا کی طرف بڑھ رہا ہے؟ اس بنا پر مجھے کوئی فکر مندی نہیں۔ یہ جو ایران میں دینی تحریک چلی ہے اور اس کے بعد اکثر مسلمان ممالک اور معاشروں میں دینی اقدار زندہ ہوئیں، اور یہ تکفیری، غلو اور گمراہی کی تحریکیں ناکام ہوئیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسانی معاشرے خدا و دین کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اس بنا پر اس تحریک کی نابودی کی خاطر بنایا جانے والا کوئی بھی منصوبہ میری نظر میں کامیاب نہیں ہوگا، ابھی تک کامیاب نہیں ہوا اور آئندہ بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ وہ پودا جو حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے لگایا تھا، اس کی جڑیں بہت جلد گہری ہو گئیں اور آج یہ پودا ایک تناور درخت بن چکا ہے۔ یہ تحریک اور آیت اللہ امام خامنائی کی اس تناور درخت کی مکمل حمایت، نیز لمحہ بلمحہ اس درخت کی نگہداشت نے اس انقلاب اور حقیقی اسلام کو طاقتور بنا دیا ہے۔ میرے اعتقاد کے مطابق انقلاب اور اسلام میں کوئی فرق نہیں، اس بنا پر ہمیں کوئی پریشانی نہیں۔ 1000 منصوبے بنائیں، اس میں دشمن صرف ہمیں کسی حد تک تنگ کر سکتے ہیں، کسی حد تک ہمیں تکلیف دے سکیں گے، یا مثلاً کچھ لوگوں کے ذہنوں کو پریشان کر سکیں گے، لیکن میں یقین رکھتا ہوں کہ ہم ثابت قدم ہیں۔ مستقبل اسلام کا ہے، مسلمان معاشروں کا مستقبل روشن ہے۔ ہر وہ جو سچے دل کے ساتھ خدا سے رابطہ رکھے گا، مستقبل اسی کا ہے، بالکل پریشان نہ ہو۔
ڈی ڈی آر منصوبے کے مراحل میں مسلسل جہادی لوگوں کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ جہادی زندگی میں دوام نہیں ہے، لیکن ایک معمولی زندگی کی طرف واپسی کے ساتھ وہ دوام و آسائش سے بہرہ مند ہو سکتے ہیں۔ ڈی ڈی آر منصوبے کے تمام مراحل میں عظیم مشرق وسطی کے منصوبے میں انہیں ابھی تک دو اصلی میدانوں یعنی عراق و افغانستان میں کوئی نمایاں کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔
دس سال پہلے امریکی سفیر نے یمن میں وسیع سطح پر مذاکرات شروع کیے تاکہ لوگوں کے پاس موجود اسلحے کو خرید سکے اور مقاومتی گروہوں سے اسلحہ لے کر زمین پر رکھوا دے۔ اسی طرح امریکہ کی جانب سے اسی زمانے میں تہشدہ پروگرام کے تحت عسکری گروہوں کی قیادت کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی گئیں تاکہ یمن کی عسکری طاقت کو اپنے اختیار میں کر سکیں، اور اسی طرح سن 2011 سے پہلے یمن کی حکومت کے ساتھ عسکری معاہدوں کے لیے سنجیدہ کوششیں کی گئیں۔ ابھی موجودہ حالات میں یمنی عوام کے خلاف امریکی سازشیں گہری سے گہری تر ہوتی جا رہی ہیں۔ امریکہ کوشش کرتا ہے کہ بین الاقوامی اداروں کے ذریعے یمنی عوام کے خلاف دشمنوں پر مشتمل اتحاد بنائے اور معاشی دباؤ بڑھائے تاکہ عوام تنگ دستی اور فقر کا شکار ہو جائیں اور پھر ان کے سامنے تسلیم ہو جائیں۔
عملت الولایات المتحدہ
بحرین میں ریاست ہائے متحدہ امریکہ نے اپنی سفارت کے ذریعے کوشش کی کہ تمام تحریکوں کی قیادت پر اپنے من پسند لوگوں کو بٹھا دیا جائے۔ اسی بنا پر بعض سیاسی شخصیات پر مشتمل ایک وفد امریکہ بھیجا گیا۔ ان سے کہا گیا کہ آپ روشن فکر جوان ہونے کی حیثیت سے جوانوں کی تحریک شروع کریں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ جوانوں کی تحریک کے حوالے سے ایک نیا تجربہ کریں، پھر ان لوگوں کو حکومت مخالف مختلف جماعتوں میں بھیج دیا گیا۔ لیکن بحرین میں مقاومتی گروہ کی خوش قسمتی علماء کی موجودگی ہے اور ان میں سر فہرست آیت اللہ عیسیٰ قاسم ہیں۔ مقاومت کے جوانوں کا مقصد اپنی شرعی ذمہ داری ادا کرنا ہے، ان کے دوسرے مقاصد ہرگز نہیں ہیں۔ ان کا بنیادی مقصد شرعی فریضے کی ادائیگی ہے، ان کا مقصد عراق و عراقی قوم سے خطرات کو دور کرنا ہے، چاہے وہ کسی بھی قوم و قبیلہ یا دین و مذہب سے ہوں۔ اور اس بلند مقصد جو کہ شرعی فریضے کی ادائیگی ہے کے ساتھ یقیناً ایک مقصد عراقی قوم و ملک کی اتحاد کو باقی رکھنا اور قائم رکھنا ہے۔
شامی اور لبنانی محاذ میں ڈی ڈی آر منصوبے کے لیے مناسب مواقع نہیں پائے جاتے۔
شہادت پر مبنی ثقافت کے متعلق آپ یہ خیال نہ کریں کہ یہ کوئی چھوٹا مسئلہ ہے۔ شہادت پر مبنی ثقافت سے پروردگار نے ہمیں بہت عزت دی ہے۔ جب وہ ہم سے شہید لیتا ہے بعنوان شہید، یعنی خدا ہمیں ضمانت دیتا ہے کہ تمہارا دین باقی رہنے والا ہے۔ ہمیں اس وقت پریشان ہونا چاہیے جب ہم شہید نہ دیتے ہوں، کیا آپ سمجھ رہے ہیں؟ شہادت یعنی وہ نہال جسے امام خمینی نے بویا اور اہل بیت نے بویا، یہ نہال اسی شہید کے خون سے نمو پاتا ہے، دنیا میں ہر روز اس کے شاخ و برگ میں اضافہ ہوتا ہے۔ کیا آپ متوجہ ہیں؟ خدا کے نزدیک شہید کی بہت زیادہ عزت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ خدا ہم سے شہید لے لے اور پھر ہم ذلیل ہو جائیں، پھر ہم عقب نشینی کر لیں، ایسا نہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے، خدا کا سچا وعدہ ہے۔
خطے میں ڈی ڈی آر منصوبے کے حوالے سے امریکہ کی ناکامی کی اصل وجہ ایک بنیادی نقطے کی طرف پلٹتا ہے کہ امریکہ اور اس کے مغربی اتحادیوں عظیم مشرق وسطی منصوبے میں مجموعی طور پر کوئی ایک کامیابی بھی حاصل نہیں کر سکے ہیں۔
دفاع و قیام ایک شرعی فریضہ ہے، وطن کا دفاع بھی ایک شرعی فریضہ ہے، اور ان کے درمیان کوئی تضاد اور فرق ہرگز نہیں پایا جاتا۔ مقاومت نے اپنی ذمہ داری قابضین کے ساتھ مقابلے میں ادا کی ہے، اور عراق سے خطرے کو دور کرنے سے اس نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ باس اور داعش کے جو عراق پر حملہ آور ہوئے کے ساتھ مقابلے کرنے میں سب سے آگے ہیں۔ یعنی یکم جنوری سن 2012 اور عراق سے امریکہ کے نکل جانے کے بعد مقاومت عراق کے دفاع کی خاطر میدان میں اتری، اور مارچ 2014 سے مقاومت کی فورسز الانبار صوبے میں فوج کی مدد کے لیے پہنچیں اور بغداد میں فوج کی مدد کرنے پہنچیں، پھر وہاں سے فلوجہ کی طرف آگے بڑھیں، وہاں موجود داعش اور دہشت گردوں کے خلاف دفاعی محاذ بنایا۔ مقاومت نے ثابت کیا کہ وہ اپنی سرزمین کا دفاع کر رہی ہے اور اپنی شرعی ذمہ داری پر عمل کر رہی ہے۔ مقاومت کی خصوصیات میں سے وہی شرعی ذمہ داری کی ادائیگی ہے کہ جس کا سرچشمہ ان کا عقیدہ اور ایمان ہے۔
یہ منصوبہ اپنی بنیادوں میں اس خطے کے عوام کے لیے سوائے ظلم و بربریت اور استعمار گری کے علاوہ کچھ نہیں لایا، اور یہ مسلمان قوم قرآنی تعلیمات کی پیروی کرتے ہوئے شیطان کی سرپرستی کو ہرگز قبول نہیں کرے گی۔
الحمدللہ ہمارے پاس ایک عظیم نعمت موجود ہے جس کا نام ولایت ہے، یعنی ولایت فقیہ۔ اس میں لوگوں کے لیے صراط مستقیم واضح ہو چکا ہے اور لوگ اعتقاد، یقین اور مکمل اطمینان کے ساتھ اس راستے پر آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ وہی راستہ ہے جو ولایت فقیہ نے دکھایا ہے۔ ان تمام معاملات میں سر فہرست خداوند متعال کے ساتھ رابطہ برقرار رکھنا ہے۔ حقیقی دین یہی ہے، خدا کے ساتھ رابطہ، ارادہ الہی کے پیچھے چلنا، اطاعت خدا میں رہنا۔
اتحاد اور قرآنی حقیقی تعلیمات و اصولوں پر ثابت قدمی اور ایک باعمل و طاقتور ولی کی اطاعت نے عظیم مشرق وسطی کی سازش کو خطے کی اقوام کے حق میں الٹ کر رکھ دیا ہے۔
بعد از این اتمام مذاکرات هسته‌ای شنیدم صهیونیست‌ها در فلسطین اشغالی گفتن فعلا با این مذاکراتی که شد تا 25 سال از دغدغه ایران دیگه آسوده ایم، حالا بعد از 25 سال فکرش میکنیم. بنده در جواب عرض میکنم اولا شما 25 سال آینده رو نخواهید دید، در همین مدت هم روحیه اسلامی مبارز و حماسی و جهادی یک لحظه صهیونیست‌ها رو راحت نخواهد گذاشت، اینو بدانند.
مقاومت ایک ایسا پرچم ہے کہ جس کے زیر سایہ آزاد حریت پسند انسان عادلانہ حکومت کے قیام تک انتظار میں کھڑے رہیں گے۔